बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20-22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا قرآن اور زندگی۔ قرآن اور زندگی پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے عصر ظہور کو عقلانیت اور عدل و انصاف کا دور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دور میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج دشمن کو شر پسندی کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیں گی اور اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد پر حکمران جماعت کے کارکنوں کے مبینہ حملے کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے کہا ہے کہ اس نے مغرب کے دباؤ کے باوجود روس سے 30 لاکھ بیرل تیل کی خریداری کی ہے، اور روس نے مغربی یوکرین میں واقع لیویو ایئرپورٹ کو ایک بار پھر میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ تہران کے خطیب جمعہ نے عصر ظہور کو عقلانیت اور عدل و انصاف کا دور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دور میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 15 شعبان یعنی امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کا جشن پورے ایران میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس دوران پورے ملک میں نماز جمعہ کے بھی اجتماعات شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئے۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد نے نماز کے خطبوں کے آغاز میں منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ظہور کا زمانہ عقلانیت، فقاہت انسانی، معاشرے کی ترقی اور عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا، جب ظلم و ستم کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا حقیقی معنوں میں انتظار کرنے والوں کو اس طرح کے دور اور زمانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری نظام پوری قوت کے ساتھ ظلم و ستم کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، اور اس پر جتنی ذمہ داری عائد ہے اس کے مطابق وہ ظلم کے خلاف جنگ کرتا رہے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے ضرورت مند عوام کے لیے سخاوت مندانہ امداد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جلال آباد شہر کے عوام میں غذائی امداد تقسیم کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر مجید صادقی دولت آبادی نے کہا کہ جلال آباد شہر کے عوام کے لیے 500 پیکٹ غذائی اشیاء تقسیم کی گئی ہے، جو آٹے، چاول اور گھی پر مشتمل ہے۔ مجید صادقی نے کہا کہ یہ مشرقی افغانستان کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی دوسری انسان دوستانہ امدادی کھیپ ہے جو تقسیم کر دی گئی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج دشمن کو شرپسندی کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیں گی اور اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ بحریہ کے اسکواڈرن کی آزاد سمندری مشن پر روانگی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمیرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ طاقت کے عالمی ڈھانچے پر غور کریں اور دیکھیں کہ اسے کس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نہیں چاہتا کہ طاقت کے عالمی ڈھانچے میں ایران بھی موجود ہو اور ہمارے اثر و رسوخ کا راستہ روکنے کی لاحاصل کوشش کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی جدید دفاعی بنیادوں پر استوار ہے، جس میں جدید ترین ہتھیاروں اور آلہ سے لیس تجربہ کار اور طاقتور مسلح افواج بنیادی کردار کی حامل ہیں۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد پر حکمراں جماعت کے کارکنوں کے مبینہ حملے کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اپوزیشن جماعتوں نے صوبہ سندھ میں گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنوں نے لاہور، پشاور سمیت کئی شہروں میں اپنی پارٹی کے منحرف ارکان کے گھروں کے سامنے مظاہرے کیے، جبکہ مظاہرین کی ایک تعداد دارالحکومت اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں داخل ہو گئی، جسے حزب اختلاف کی جماعتوں نے سندھ ہاؤس پر حملہ قرار دیا ہے۔ اسلام آباد کا سندھ ہاؤس وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور حکمراں جماعت کے چار ارکان اسمبلی نے صحافیوں کے سامنے اپنی یہاں موجودگی کا اعلان بھی کیا ہے۔ ادھر سندھ ہاؤس پر حکمراں جماعت کے کارکنوں کے حملے کے بعد صوبہ سندھ کی حکمراں جماعت پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے گھروں کے باہر مظاہروں کی کال دی ہے۔ حکمراں جماعت کے کسی عہدیدار کی جانب سے تاحال معاملے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے کہا ہے کہ اس نے مغرب کے دباؤ کے باوجود روس سے 30 لاکھ بیرل تیل کی خریداری کی ہے۔ ایسوسیئیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق ایک ہندوستانی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مغرب کی دھمکیوں کے باوجود ہندوستان نے روس سے تیل کی خریداری کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے ہندوستان جیسے ممالک پر کافی دباؤ ڈالا ہے۔ ہندوستان اپنی ضرورت کا 85% تیل دیگر ملکوں سے درآمد کرتا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ذریعے روس سے تیل کی خریداری پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق روس نے ہندوستان کو عالمی منڈی کی قیمتوں سے 20% سستا تیل فروخت کیا ہے۔ روس نے مغربی یوکرین میں واقع لویو ایئرپورٹ کو ایک بار پھر میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ روس نے خود مشرقی یوکرین میں نو فلائی زون قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق یوکرین میں جنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور آج روس یوکرین جنگ 23ویں دن میں داخل ہو گئی۔ یوکرین کے مغربی شہر لویو کے میئر آندریے سیدووی نے کہا ہے کہ روس نے اس شہر کے ایئرپورٹ کے اطراف میں کچھ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی میزائل آج شہر لویو کے ہوائی اڈے کے اطراف میں گرے ہیں، تاہم ایئرپورٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل بحرہ اسود کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں۔ اس درمیان خود روس نے مشرقی یوکرین میں نو فلائی زون قائم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی طیارہ اس علاقے میں پرواز نہ کرے، بصورت دیگر اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ چین نے جاپان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بحران یوکرین کے بہانے اپنی عسکری طاقت کو بڑھانے سے باز رہے۔ اطلاعات کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جیان نے یہ انتباہ جاپان کے وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ یوکرین کے معاملے میں بیجنگ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کے بعد جاپان بھی روس کے خلاف امریکہ اور دیگر ملکوں کی پابندیوں کے عمل میں شامل ہو گیا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے شام کے خلاف مغربی ممالک کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب نے دنیا کو جنگل بنا کر رکھ دیا ہے۔ صدر بشار اسد نے دمشق میں منعقدہ ایک پروگرام میں اپنے ایک خطاب میں کہا کہ مغرب جس پالیسی پر عمل پیرا ہے وہ دنیا کو جنگل بنانے کی پالیسی ہے۔ شام کے صدر نے کہا کہ مغرب نے ثابت کر دیا ہے کہ اسے انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس نے بین الاقوامی اداروں کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مغرب نے جھوٹ اور فریب میں مزید مہارت حاصل کر لی ہے کہا کہ یوکرین جنگ نے مغرب کو اس کے حامیوں میں رسوا کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ القدس کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مغربی رام اللہ میں ایک دیہات اور البیرا شہر پر حملہ کر کے فلسطینی نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں پر فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے مشرقی نابلس میں واقع دیر الحطب دیہات پر یلغار کر کے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا انسانیت کو سعادتوں کی منزلوں تک لے کے جانے کے لیے، وہ ہماری کمزرفی ہے اور ہمارا یہ شعور اتنی مقام اتنی بلندی تک نہیں ہے کہ جو قرآن زندوں کو فروغ دینے کے لیے اور زندگیوں کو معراج تک لے کے جانے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو مردوں سے مخصوص کر دیا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں اور یہ ہماری کمزرفی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ اس قرآن کو اسی حوالے سے گفتگو ہو تاکہ زندے اس کو سنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور آج کی گفتگو ہوگی فرقان کے حوالے سے، یعنی قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو ہم چلیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور تمام تر گفتگو ہوگی قبلہ کے ساتھ۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں پھر سے تشریف فرما ہیں علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لہذا ان کی خدمت میں چلیں گے، استقبال کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سب سے پہلے قبلہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اہم مشن کو جو ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے، اس میں آپ بزرگان کی شرکت اور اپنی علمی کاوشوں کو آپ ہمارے تمام ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام مرحلوں میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
آپ کے شکریہ کے ساتھ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے،
الہی آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت کر کے اس مقام کو اور عزت بخشی اور زینت بخشی، ہم آپ کے سوالات سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے مہمانوں سے آپ ملاقات کی اور مہمانوں سے آپ آشنا ہوئے، لیکن یہاں پر اپنی گفتگو جاری کریں گے چھوٹے سے بریک کو لیتے ہوئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلیں گے اسی قرآن کے حوالے سے، جو فرقان حق و باطل ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی آج، تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو۔ قبلہ خدمت میں چل کر انشاءاللہ آج کی گفتگو کو ہم اپنی زندگی سے بالکل سے قریب کر دیں گے، تاکہ ہماری زندگی سنہری لفظوں میں اور الفاظ میں لکھی جا سکے۔ قبلہ، یہ فرقان یہ کس طریقے سے ہے اور فرقان کی تعریف کیا ہے؟ جو ایک اجمالی میں نے اشارہ کیا، میں چاہوں گا کہ بہرحال آپ بزرگ ہیں اور یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں فرقان کی تعریف کیا ہے، اور قرآن نے جب قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بابرکت وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، تو یہ فرقان کے ساتھ تبارک کا اپنے ذکر کیا پروردگار عالم نے۔ میں چاہوں گا کہ اس مبارک ہونے کو اور اس فرقان کو پروردگار نے جو ذکر کیا، اس سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو مثال سے لے کے چلوں کہ کوئی اون کا گولا یا دھاگے، جہاں پر دھاگے کی ریل آپ کہیں، الجھ جاتی ہے، جہاں پر آپ کو کہیں سرا نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو الجھانے، جو وہ الجھاؤ ہے اس کو جب سلجھانا چاہتے ہیں تو بہت پریشانی ہو رہی ہے
اور الجھتا چلا جائے گا
اور الجھتا چلا جاتا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح ایک سرا پکڑ میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ سب الجھاؤ ہے، تو وہ آپ اس کو کھینچیں گے تو سب اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وہ آپ کو ملتا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بہت دماغ الجھ جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اگر کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ جو سرا ہے اس کو تم پکڑو تو باقی سب الجھ جائے گا، وہ سب سلجھ جائے گا، تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ بھائی، آپ ایک کافی وقت سے، کچھ منٹوں سے ایک چیز کے اندر جوجھ رہے ہیں، اب وہ گولا ہے اون کا، یا مثال کے طور پر آپ فرض کریں دھاگا ہے جو الجھ گیا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تار ہیں جو الجھ گئے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو ڈائریکشن دے دے کہ بھائی یہ والا ہے اس کو پکڑو تو باقی سب صحیح ہو جائے گا، تو ایک منٹ میں ساری مشکل آپ کی آسان ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس نظام کائنات میں پروردگار نے ایک حق رکھا ہے، حق پائیدار، حق جو ثابت سے ہے۔ اب اس حق کی کبھی کبھی عدم موجودگی باطل کے وجود کا سبب بنتی ہے، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا۔ علامہ طباطبائی نے قرآن ہی کی مثال سے بہت واضح کیا ہے اسی چیز کو، کہ جہاں پر قرآن کریم نے ظاہر سورہ رات کی آیت ہے جس کے قرآن کریم جس کے اندر اشارہ کر رہا ہے کہ کس طرح سے پانی جب چلتا ہے تو اس کے اوپر کف آ جاتا ہے، یہ پانی جو سب جگہ پہ کھیتوں میں جا کے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے، اور یہ پانی جو جا رہا ہے شفاف پانی، اس کے اوپر جو کف ہے وہ پانی کو دکھنے نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو پیش کیا ہے کہ حق اور باطل کی کیفیت کیا ہے۔ اوپر تو یہ کف دکھ رہا ہے جبکہ اس کف کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھاگ جو اوپر ہے وہ جھاگ دکھ رہا ہے، جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جھاگ ختم ہو گئے جیسے ہی، یعنی آپ اس کو اگر ایک ہاتھ اس پہ لگائیں گے تو اڑ جائے گا، کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے چونکہ، تو آپ کو دیکھے گا کہ پانی ہے، پھر تو یہ پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو حقیقت میں قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حق ہے جو پائیدار ہے پانی کی طرح،
بے شک
باطل اس کے اوپر کبھی کبھی آ جاتا ہے،
اس کو ڈھانپ لیتا ہے،
ڈھانپ لیتا ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ اس کو ایک ہاتھ لگائیں گے وہ
ختم
ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اسی انداز سے جو آپ لفظ فرقان کو آپ لیں تو فرقان فرق کرنے والا، روایات اور احادیث نے اس کو وضاحت کی ہے اس کے معنی کو، اور لغت میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فرقان اس شے کو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے جدا کر دیں, الگ کر دیں. حق کو باطل سے جدا کر دیں, الگ کر دیں, اسے فرقان کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا تھا, پروردگار نے جس انداز سے گفتگو کی یہاں پر, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, پروردگار کی ذات پاکیزہ ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ. فرقان, اب یہاں پر جو فرقان ہے یہ قرآن کے معنی میں ہے, اس کو علماء نے بیان کیا, مفسرین نے قرآن کے معنی میں ہے. یہ قرآن کے جو فرقان ہے, یہ قرآن کے جو حق کو باطل کے اندر تمیز کرنے والا ہے. کیوں تبارک کے ذریعے سے کہا؟ تو علامہ طباطبائی نے یہاں پہ گفتگو کی ہے کہ در حقیقت یہ برکہ سے ہے. برکہ کہتے ہیں مخزن, پانی کا جو مخزن ہے اسے برکہ کہتے ہیں. تو اس میں چونکہ پانی رہتا ہے, برکت جہاں پر تمام خیر ہیں, تمام تر خیر, تمام تر اچھائیاں, پروردگار چونکہ ہر طرح کے خیر کو عطا کرنے والا ہے, لہٰذا اسے برکت کے عنوان سے کہا گیا. یہاں پر تبارک کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یہ کس طرح سے خیر ہے؟ جس طرح سے جب آپ ایک الجھاؤ کا شکار تھے, چاہے وہ اون کا گولا ہو الجھا ہوا, یا زندگی کی پیچیدگیاں ہوں.
کیا بات ہے,
ایک انسان مریض ہے, پریشان ہے, اس ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. ایک شخص نے کہا جو, ارے بھائی کیا ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا مثلا اس لیے پریشان ہے یہ بیماری ہے. اس نے کہا بھائی یہ دو چیزوں کا لحاظ کر لو, یہ چیزیں مت کھاؤ مثلا.
جی
مثلا فرض کرو, مثال کے طور پر میٹھا مت کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے, کھٹا مت کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے. آپ نے کہا رہے یہ تو اتنی آسانی سے آپ نے بتا دیا. تو اس نے کیا کیا, بہت آسانی کے ساتھ آپ کی ایک بڑی مشکل کو آسان کر دیا. جی پروردگار وہ آپ کے لیے, جب اس نے مشکل کو آسان کر دیا تو باعث خیر بنا.
جی
پروردگار ہماری پوری زندگی میں باعث خیر ہے, تبارک الذی. اب اس انداز سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ.
جی
پروردگار کی ذات باعث خیر و برکت ہے, پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا. یعنی حق کو باطل کے درمیان تمیز کرنا یہ خود اپنے اندر ایک مسئلہ ہے. پروردگار نے قرآن کو نازل کیا کہ جو قرآن کی صفت فرقان ہے, اس کے ذریعے سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے. لہذا پروردگار نے اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہوئے تبارک کا لفظ ذکر کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو آپ کے لیے باعث خیر بنی, اس انداز سے کہ اس نے فرقان کو آپ کے قلب کے اوپر نازل.
جی اور بہترین طریقے سے آپ نے اس چیز کو بتایا ہمارے ناظرین کو. اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کہ یہ قرآن فرقان ہے اور یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان, آپ ہمارے یہاں پر سوال کریں, اور تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ کے سوال کے ذریعے سے جواب ملے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مولانا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقویٰ کس طرح سے حق و باطل میں تمیز کا سبب بنتا ہے؟
جی شکریہ.
جی بالکل, جہاں پر قرآن کریم حق اور باطل کی تمیز کا سبب ہے,
جی
حق کو باطل سے روشن کر کے بیان کرتا ہے کہاں پر حق ہے کہاں پر باطل ہے, اسی طرح خود قرآن کریم نے ہی اس چیز کو بیان کیا ہے.
جی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو, یجعل لکم فرقانا.
سبحان اللہ,
جب تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو پروردگار تمہاری نظروں میں حق و باطل کی تمیز پیدا کر دے گا.
بہت خوب.
یعنی تمہاری نگاہ ایسی ہو جائے گی کہ جہاں حق ہوگا وہاں پہچان جاؤ گے یہ حق ہے.
جی
جہاں باطل ہوگا وہاں پہچان جاؤ گے یہ باطل ہے. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں اس دنیا میں جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں,
جی
ہمارا زاویہ نظر کیا ہے انہیں دیکھنے کا.
جی
جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا زاویہ نظر کیا ہے؟ فرض کریں گھر کے باہر آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو دیوار پر چڑھ رہا ہے, آپ نے دیکھا, آپ کو فوراً آپ احساس کریں گے کہ چور ہے جو چڑھ رہا ہے.
جی
لیکن اس گھر کے اندر ایک فرد ہے, اسے پتا ہے کہ نہیں یہ چور نہیں ہے, الیکٹریشن ہے, اس کو ہم نے گھر میں بلب صحیح کرنے کے لیے بلایا ہے.
بہت خوب.
وہ ایک ہی چیز ہے, آپ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں.
زاویہ بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے,
معنی بدل جاتا ہے. تو اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خاص طور پر پیغمبر نے دعا کی ہے.
جی
کہ جو حقائق ہیں ویسے ہی ہمیں نظر بھی آئیں. اللہم ارن الاشیاء کما ہیا, پیغمبر کی دعا ہے.
جی
تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چیز کچھ ہوتی ہے, دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں, زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے.
جی
قرآن کریم نے یہاں پر وہ زاویہ ہمیں بیان کیا ہے, جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہمارے جی برادر نے, بھائی نے, کہ تقویٰ کس طرح سے فرقان کا سبب بنتا ہے, حق و باطل میں تمیز کا سبب بنتا ہے. تقویٰ اس طرح سے یہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے پروردگار نے چاہا ہے.
جی
تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار کی جو مرضی ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں.
یعنی آنکھیں ہماری ہوں گی لیکن اللہ کی نظر سے ہم دیکھیں گے,
اللہ کی نظر سے دیکھیں گے, کان ہمارے ہوں گے لیکن اللہ. تو اب جب ہم یہ سب چیزوں کو اپنے اعضاء جوارے کو تابع پروردگار بنا لیں گے تو پھر پروردگار بھی اپنی ایک نظر دے گا, وہ نور بصیرت دے گا ہمارے وجود کے اندر. جب وہ نور بصیرت دے گا تو ہم اشیاء کو پھر اسی طریقے سے دیکھیں گے, چونکہ ہم نے قربانی پروردگار کے لیے دی ہے. پھر پروردگار کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے, کسی کے اجر کو یوں ہی برباد نہیں کرتا ہے. جب ہم نے اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا ہے اب پروردگار ہمارے اندر یہ تمیز دے گا. اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے اس دنیا میں وہ افراد ہیں جو با ایمان تھے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا, وہ متقی و پرہیزگار تھے, آپ ان کو کہیں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ باطل کے خیمے میں ہوں.
کیا بات.
اور جتنا انسان اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرے گا اتنا اس کے اندر یہ فرقان اس کے وجود کے اندر آئے گا, حق و باطل کی تمیز آ جائے گی. اب آپ دیکھیں چاہے وہ ایک شب کیوں نہ ہو کہ جس میں حر نے اپنی قسمت کا فیصلہ کچھ اور کر لیا, یعنی جہاں پر حر نے اپنے زاویے نظر کو بدل دیا اور اس انداز سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ حیات دنیا ہے تو گزر جائے گی, لیکن امام کہاں پر ہے, معرفت امام کہاں پر ہے, ہمیں جواب دینا ہوگا, قیامت میں کیا جواب دیں گے, اس انداز سے جو سوچنا اس نے تبدیل کیا تو وہیں سے یہی سوچ اس کو لے آئی خیمہ امام حسین علیہ السلام تک. یعنی جہاں اس کے وجود کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اہل حرم یہ پیاسے ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے, یہ بھوکے ہیں ان کے بچے لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے, جہاں سے اس کے وجود کے اندر تقویٰ آیا وہیں سے فرقان آ گیا, وہیں سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ سمجھ لے حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے. تو جو افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں, مسائل کا شکار ہوئے ہیں یا باطل کے خیمے میں ہیں, مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ ان کے وجود کے اندر تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ نہیں ہے تو وہ باطل کے خیمے میں ہیں. جتنا انسان اپنے وجود کو پاکیزہ بنائے گا اتنا اس کے وجود کے اندر جب تقویٰ آتا جائے گا اور تو پھر پروردگار پھر نظر دیتا ہے المومن. یعنی یہ جو حدیث ہے کہ مومن کی نظر جو ہوتی ہے, اتقوا فراست المومن, فراست مومن سے بچو, کہ مومن ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, پروردگار اس کو عطا کرتا ہے.
بے شک. اور یقیناً اگر جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ حر نے اپنے اندر تقوی محسوس کیا اور خیام حسینی میں آنا, اور یہی سبب بنا اس کا کہ حر ایک لمحے کے اندر جو تقوی کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی لعنت کی دربار سے نکل کر علیہ السلام بن گئے. ناظرین اکرام, اگر انسانی زندگی میں تقوی ہے تو اپنی مراحل زندگی کو بڑی آسانی سے طے کر سکتے ہیں. گفتگو جاری ہے لیکن یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے قرآن کے فرقان ہونے کے حوالے سے, جو حق و باطل کے درمیان و فرق اور فاصلہ ڈالتا ہے اور تمیز ڈالتا ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پر چلیں گے پھر سے مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات کو ہم ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. قبلہ آپ کا بھی ایک مرتبہ بریک کے بعد استقبال ہے, اور جو گفتگو آپ نے کی یقیناً وہ زندگی کے آراستگی کے لیے اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے. یہاں پر آپ نے فرقان کے حوالے سے گفتگو کی کہ قرآن کریم فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس نے حق اور باطل کے درمیان جو قرآن نے خود, چونکہ قرآن فرقان ہے, کس طریقے سے اس نے حق کو نمایاں کیا جس کی وجہ سے باطل پیچھے چلا گیا؟
قرآن کریم میں جتنے بھی حقائق ہیں
جی
ان کو پیش کرتا ہے کہ مثلا جب آپ ہیں توحید, یہ حق ہے
جی.
حق سب سے پہلے ایک حق کی آپ تعریف کریں گے
جی.
کہ حق کی تعریف کیا ہے؟ حق وہ شے ہے جو پائیدار ہے
جی.
جو ثابت ہے, بدلتی نہیں ہے
جی.
باطل ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے
جی.
اب آپ اس انداز سے دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آپ کو آیت ملتی ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر حق کبھی باطل کی پیروی کر لیتا
جی
تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتا.
بے شک.
لو اتبع الحق بأهوائهم لفسدت السماوات والأرض
جی.
تو زمین و آسمان کا فساد کس بنیاد کے اوپر ہے؟ کہ حق پیروی کر لے باطل کی
جی.
یعنی حق کبھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا. تو یہ خود ایک حق ہے
جی.
یعنی آپ کو اگر دیکھنا ہے, فرض کریں زمانے میں دیکھنا ہے کہ ایک انسان حق پر ہے کہ نہیں ہے
جی,
تو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ حق پر کیسے اس کو سمجھو حق پر ہے, دیکھو کہ کیا باطل کی پیروی کر رہا ہے. اگر وہ حق پر ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قدرت کے لیے, طاقت کے لیے, کسی مقام کے لیے, کرسی کے لیے حقانیت کا وہ خون کر دیں. نہیں
یہاں پر ایک سوال سیدھا سا میں بات کو آپ کے روکتے ہوئے معذرت کے ساتھ, کہ پہلا سوال یہاں پر ابھی تو سوال آپ کا جو جواب جاری ہے میں بیچ میں چونکہ بات آ گئی تو سوال یہاں پر یہ کر رہا ہوں, پہچانا کیسے جائے کہ جس پر وہ چل رہا ہے وہ حق ہے اور جس کی مخالفت کرنی چاہیے وہ باطل ہے؟
صحیح, دیکھیں سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کچھ افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے پہچانا جائے.
جی
عرف الحق تعرف اعلیٰ, حق کو پہچان لو اور پھر اس کے بعد اس کے اہل کو پہچانو, ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان افراد کو پہچانتا ہے, افراد کے ذریعے سے افراد تبدیل ہو جاتے ہیں,
بہت خوب,
ان کے بدلنے سے حق نہیں بدلتا. جب آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ حق پر ہے کہ نہیں ہے, تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے جو اصول بیان کیے ہیں
سبحان اللہ,
ان اصولوں کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں ہے.
جی
وہ ثابت اصول کہ جہاں پر قرآن کریم نے ثابت اصول کہ جہاں پر آپ توحید کی بات نہیں کریں, توحید, نبوت, معاد, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں سے متعلق ہیں اور وہ اس کو مانتے ہیں.
جی
آپ اگر عام زندگی میں, انسانی زندگی میں جائیں تو کچھ حقائق قرآن کریم نے بیان کیے ہیں.
جی
مثلا یہی صداقت, یہی مثال کے طور پر جھوٹ سے نفرت ہونا, یہی انسان کے وجود کے اندر امانت داری کا ہونا, یہ تمام وہ چیزیں کہ جو انسانی اقدار کی پاسبانی کا درس ہمیں دیتی ہیں.
جی
وہ ساری چیزیں ویلوز جہاں پر ہیں.
جی
تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک شخص ہے جو ویلوز کی پامالی کا سبب بن رہا ہے, جو انسان ویلوز کی پامالی کا سبب بن رہا ہے, جتنا زیادہ وہ حق کا نعرہ لگاتا جائے گا اتنا جھوٹا ہے وہ. چونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جو خود ویلوز کو پامال کر رہا ہے, جو اقدار کو خود پامال کر رہا ہے, وہ اقدار کا محافظ بن جائے,
بے شک
ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ اب یہاں پر آتا ہے کہ جو تھوڑا دقیق ہے وہ یہ کہ توحید کی جہاں پر بات آتی ہے.
جی
یعنی کوئی فرد ایسا نہیں ہے, کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو توحید کے دائرے میں نہ ہو اور آپ کہیں کہ نہیں مکمل حق پر عمل کر رہا ہے, ہو نہیں سکتا,
بے شک.
لہذا ضروری ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ منزل منزل توحید ہے کہ جہاں پر لا الہ کہہ کے ہر جھوٹے خدا کی نفی ہے اور پھر سر کو سجدہ ریز انسان اپنے سر کو جھکا رہا ہے, سجدہ ریز ہو رہا ہے, مالک کی کبریائی کا پھر اعلان کر رہا ہے. تو اس سلسلے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ توحید, نبوت اور معاد اور یہ جو عقائد ہیں ہمارے, ان عقائد کے اوپر اگر کوئی عمل کر رہا ہے, ان عقیدوں کے اوپر کوئی اگر کاربند ہے, ان کو دل میں اتارے ہوئے ہے, تو اب اس کا عمل کیا ہے؟
جی
اس کا عمل یہ بتائے گا کہ کتنا وہ حق کے اوپر کاربن ہے اور کتنا حق کے اوپر پابند نہیں ہے اور حق کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے.
جی
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان توحید کو زبان سے تو مان رہا ہوتا ہے لیکن اندر توحید نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن محوروں کو ہم لے کر آگے چلیں گے اور پھر ان اصولوں کو دیکھیں گے کہ توحید ہے صداقت کے ساتھ میں.
جی
نبوت معاد ہے امانت کے ساتھ میں. لہٰذا جی بہت ساری روایتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ لوگوں کو تم مت دیکھو کہ یہ مسجد میں کیسا ہے.
جی
دیکھو کہ مثلا معاملات میں کیسا ہے.
سبحان اللہ.
تم دیکھو کہ یہ اس کے وجود کے اندر انصاف پایا جاتا ہے کہ نہیں. جی منصف اس کا مزاج منصف ہے کہ نہیں ہے.
جی
تو یہ وہ قدریں ہیں. البتہ ان قدروں کو بھی اسی توحید کے سائے میں ہی آ کر انسان اپنے وجود کے اندر بار بار کر سکتا.
اور بے شک جو آپ نے ان چیزوں کے حق کو کس طریقے سے نمایاں کیا, آپ نے روایات پیش کی اور باتوں کو پیش کیا, اور یہاں پر پھر ہم چاہیں گے کہ ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آغا سے مولانا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی مولانا نے آیات میں فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے حق اور باطل کے درمیان بتاتا ہے حق کس جانب ہے اور باطل کس جانب ہے.
جی
تو ہم یہ کس طرح سے سمجھیں گے مثلا کہ حق کس جانب ہے اور باطل کس جانب ہے, کیسے مشخص کریں گے ہم؟
شکریہ.
دیکھیں ایک تو مشخص کرنے کا ایک ذریعہ تو خود قرآن کریم ہے.
جی
ایک ذریعہ قرآن کریم ہے, اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دے تقویٰ. جب انسان کے وجود میں تقویٰ آئے گا تو خود اس کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہے اور کیا ہے.
جی
پھر کچھ چیزیں ہیں کہ مثلا فرض کریں ایک منزل ہے کہ جہاں پر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے خیر و شر.
جی
خیر و شر کیا ہے؟ ہماری نظر کچھ اور ہوتی ہے, کسی خیر کو خیر دیکھنے کے لیے, کسی شر کو شر دیکھنے کے لیے. اسا ان تکرہوا شیئا لکم, اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم.
سبحان اللہ.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے بری ہے لیکن وہ اچھی ہے.
جی
اس کے برعکس کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی شے آپ اپنے لیے بری سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہے.
جی
مرحلہ کہاں پر جاتا ہے؟ آپ کی نیت کے اوپر جاتا ہے.
جی
وہ نیت کیا ہے؟ ابی طلحہ ایک شخصیت ہے. ابی طلحہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال صحابی ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہے, اور ایک بہت اچھا باغ ہے.
جی
مدینے میں ایسا باغ ہے کہ لوگ اس باغ کی تمنا کرتے ہیں, آرزو کرتے ہیں.
جی
اور اس میں خاص طور پر ایسا واقعہ جس کے اندر پانی بھی رواں ہیں. بہرحال اس وقت آج کل کا زمانہ نہیں تھا, پانی کی مشکلیں تھیں, اور بہرحال ایسا باغ کہ جہاں پر پانی کی فراوانی ہو ایک اپنے اندر ایک نعمت تھی. اور اس طبقے ہیں اس کے, ایک مثلا ایک طبقہ, دوسرا طبقہ, تیسرا طبقہ, اس طرح سے. آپ نے زید اگر آپ مشہد گئے ہوں یا اس علاقے میں ترقبے کا علاقہ ہے, وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح سے بعض باغات ہیں جو طبقے بندی کے ساتھ میں ہیں, اس طرح سے ہیں. تو یہ ایسا ایک باغ ہے جو طبقہ در طبقہ, اور اس کے اندر پانی کی فراوانی ہے, بہت میوے ہیں, بہت پھل ہیں. ابھی طلحہ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, آیت ان کے ذہن میں ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی تک تم نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ جو چیز تم چاہتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, انفاق کر دو. وہ آرزو ان کی یہ ہے کہ یہ باغ اور وسیع ہو جائے
جی,
اور اس میں پھل آ جائیں, اور مختلف انواع اقسام کے میوے جو نہیں ہیں وہ اس میں آ جائیں. اس کی بہرحال ظاہر ہے حفاظت بھی کرتے ہیں, لیکن جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو غور کرتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دیں کہ جس کو ہم پسند کرتے ہوں, دوست کرتے ہوں. میں کس چیز کو دوست رکھتا ہوں, پسند کرتا ہوں, کہ یہ باغ ہے, یہ باغ مدینہ کا ایک بہترین باغ ہے, پانی کی فراوانی, یہ ساری چیزیں, پھل فروٹ سے لدا ہوا, کیا کیا جائے. منزل یہ ہے کہ مما تحبون, اب کہتے ہیں کہ جو چیز مما تحبون کے دائرے میں آتی وہ یہ میرا باغ ہے, اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. آتے ہیں پیغمبر کے پاس, پیغمبر سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا, پیغمبر کا یقیناً تم نے نیکی کو حاصل کر لیا.
سبحان اللہ.
تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم ہمیں ان حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے. اس طرح سے بہت اب ہمارے سامنے شیطان مثلا, اب شیطان اسی چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے کہ مثلا یہ باغ ہے تمہارا, تمہارے لیے اچھا ہے, تمہارے اعلیٰ اولاد کے لیے اچھا ہے, تمہارے گھر کے لیے اچھا ہے, تم مثلا مثال بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارا آسرا رہے گا, پیری کا سہارا ہوگا, سرمایہ ہے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اچھا ادھر سے پھر ڈراتا بھی ہے, اگر یہ باغ چلا گیا تو تمہارے پاس کیا رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن جب انسان کی نظر قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر آتی ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اب انسان غور کرتا ہے قرآن کے اندر, تعمل کرتا ہے, فکر کرتا ہے, تو یہ غور و فکر اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان متوجہ ہو حقیقت کی طرف, کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت وہ خیر ہے
جی
کہ جو انسان نے اس باغ کو انفاق کر کے حاصل کیا ہے
جی.
اب اسی چیز کو آپ بعنوان فتنہ لے سکتے ہیں, جو قرآن کریم نے کہا کہ اور تمہاری اولاد, تمہارا یہ مال, یہ سب کچھ فتنہ ہے یا حیات دنیا کی زینت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ زندگی کے بہت سارے مراحل میں ایک باطل اپنے آپ کو بہت سجا کے پیش کرتا ہے, تو کبھی کبھی جو باطل خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کے سامنے اس طرح سے سج کے آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو حق ہے. لیکن جب وہ قرآن کے اندر غور کرتا ہے, قرآن کے اندر تعامل کرتا ہے, تو قرآن اسے بتاتا ہے کہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو مختلف احادیث, اس کے ساتھ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا, سمعت رسول اللہ یقول اتانی جبرائیل, جبرائیل میرے پاس آئے, فقال یا محمد سیکون فی امتک فتنۃ, محمد تمہاری امت میں, آپ کی امت میں فتنہ ہوگا
جی,
قل تو فمل مخرج منہا, کیسے میں اس فتنے سے نکلوں گا, قال کتاب اللہ,
سبحان
اسی اللہ کتاب کے ذریعے سے,
سبحان اللہ
کون سی کتاب کے ذریعے سے, جو فرقان ہے,
سبحان
اللہ یہی کتاب, اسی کتاب کی شان قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب پیغمبر کے سینے پہ فرقان کو نازل کیا. اس کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے. وہ فتنے کے وقت میں جو مشکل ہوتی ہے, انسان فتنے میں جو گرفتار ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا حق کہاں پر ہے, باطل کہاں پر ہے,
بے شک.
لیکن اگر وہ کتاب سے وابستہ ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے
جی.
اب بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو جنگ صفین میں دیکھ رہے تھے کہ اوپر قرآن ہے
جی,
اوپر قرآن ہے, وہ دیکھ رہے تھے نیزوں پہ اٹھا ہوا قرآن ہے, وہ نیزوں پہ اٹھے ہوئے اس قرآن کو, اس کی ظاہری صورت کو دیکھ رہے تھے
جی.
یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ قرآن ناطق کہاں پر ہے
جی,
ایسا متوجہ بھی نہیں تھے. اسی قرآن کو قرآن ناطق سے مقابلے کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا تھا, اور شمشیر لے کے آئے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ رکھ دی تھی کہ آپ جو ہے واپس بلائیے. تو اب یہ جو مالک کو واپس بلائیے نہیں تو یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, یہ ساری وہ چیزیں یہ حکمیت کے اوپر مجبور کر دی آپ کو قبول کرنے کے لیے. تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان کا قرآن قرآن تھا جو ظاہری قرآن تھا جو نیزوں پہ بلند تھا, یہ تاکوں میں رکھا ہوا تھا, یا مثلا انہوں نے اس کو اپنے ذہن میں جکڑا ہوا تھا حافظے میں ذہن کے. تو حافظے میں جکڑ لینا یا تاکوں میں رکھ دینا یا ہمارے ہاتھ میں ہو جانا یہ قرآن نہیں ہے, وہ عرفان قرآن ہے, معرفت قرآن ہے جو انسان کے سینے میں ہو کہ جہاں پہ مطالب قرآن پر وہ غور کر رہا ہو. اور جب انسان غور کرتا ہے تو پھر وہ میسم کی طرح ہوتا ہے, پھر وہ مالک اشتر کی طرح ہوتا ہے. تو یقیناً قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ جب قرآن سے متمسک ہوں گے تو کس طرح سے آپ کے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے.
بہت بہت شکریہ آپ کا, بہترین گفتگو تھی اور یقیناً میں نے اور تمام ناظرین کرام نے آپ کی گفتگو سے استفادہ کیا اور اپنی زندگی کو ہم سب بہتر کریں گے. اور جو گفتگو تھی وہ آپ کی واقعی بہت پیارا جو آپ نے نقل کیا کہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو, لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانو. قرآن سے اگر ہم نے لگاؤ اختیار کیا تو یقیناً ہماری زندگی سعید ہے, اگر قرآن سے ہم نے دوری اختیار کی تو ہماری زندگی بدبختیوں اور شقاوتوں میں گزر جائے گی. لہذا ضرورت ہے ہماری کہ اگر ہم چاہتے ہیں ان سعادتوں کو حاصل کریں تو اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں, چونکہ قرآن رضا الہی تک ہمیں لے کے جاتا ہے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.